الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون صدق الله العظيم وعن الحارث الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امركم بخمس الله امرني بهن بالجماعه والسمع والطاعه والهجره والجهاد في سبيل الله رواه الامام احمد والامام الترمذي رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وايضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله عز وجل متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين لاہور میں جو روزانہ اردو اخبارات چھپتے ہیں ان میں ایک پاکستان نام کا اخبار بھی ہے اس میں کل کی اشاعت میں اس کے ایک مضمون نگار نے پاکستان میں غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والی جماعتوں کا کچھ استہزائیہ انداز میں تذکرہ کیا ہے بلکہ یہ کہ خاکہ اڑایا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بیعت علی الموت لے رہے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اسٹریٹ پاورز کے حوالے سے ہم اسلام کے غلبے کی جدوجہد کریں گے کوئی اور بیعت کے سمتاعت لے رہا ہے تو ان مختلف جماعتوں کا تذکرہ استہزائی انداز میں کیا ہے حالانکہ اسی صورتحال کا ایک مثبت پہلو بھی ہو سکتا تھا اور وہ یہ کہ یہ جو اچانک بیعت کا لفظ عام ہو گیا جو آج سے چند سال پہلے تک کہیں سننے میں نہیں آتا تھا یہ علامت ہے کسی بات کی ہم لوٹ رہے ہیں اپنے ماضی کی طرف ہمارے تصورات جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا حجت الوداع کے موقع پر استدار زبان کہ یوم خلق اللہ السماوات والارض جب تقریر جو ہے نفی کے قاعدے سے جو قریش نے آگے پیچھے کر دیے تھے مہینے اشہر القرب کو ڈسٹرب ہو گئی تھی جو قدرتی تقویم ہے, تو حضور نے فرمایا کہ اس سال حج جو ہوا ہے ٹھیک اسی تقویم کے مطابق ہوا ہے جس تقویم پر آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی, لوٹ کر زمانہ چکر لگا کر وہیں آ گیا ہے. اس اعتبار سے العود الى البدء گویا کہ اب ہم دوبارہ لوٹ رہے ہیں اپنے ان تصورات کی طرف جو ہمارے اساسی تصورات ہیں, بنیادی تصورات ہیں. یہ ایک اچھی علامت ہے. پھر یہ تو اتنی جماعت ہے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا استحضار کے انداز میں کہ وہ جد و جہد کر رہی ہیں دین کے نظرے کی, اس کا بھی ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ در حقیقت علامت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ میں اب دین حق کے غلبے کی آرزو شدت اختیار کر چکی ہے. مختلف طریقے ہیں, مختلف جماعتیں ہیں, مختلف گروہ ہیں, یہ ضرور ہے ان میں ابھی منحاب کے بارے میں ذرا کنفیوژن ہے کس طور سے کریں کیسے کریں, لیکن جہاں تک مقصود ہے مطلوب ہے جو گول ہے جو ہدف ہے اس پر تو وہ اجماع ہوتا چلا جا رہا ہے, کنسنسس ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بات اب پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے, یہ کل انسانی زندگی کو اپنے تحت لانا چاہتا ہے. یہ بات واضح ہو چکی ہے. وہ اب دن گئے جب ہم سمجھتے دیں گے بس نماز روزہ یہ صوم رمضان اور حج بیت بس یہ دین ہے. نہیں, دین تو کل زندگی کا نام ہے, پوری زندگی میں اللہ کی طاعت مطلقہ. اس اعتبار سے یہ اچھی علامتیں بھی سمجھی جا سکتی ہے. دین کے دہی خواہوں کو تو اس میں مثبت چیزیں تلاش کرنی چاہیے, جیسے کسی زمانے میں جیسے نعیم صدیقی صاحب نے نظم کہی تھی مختلف تحریکوں کے حوالے سے کہ ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم, ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم. وہ الاخوان المسلمون کا معاملہ تھا, جماعت اسلامی کا معاملہ تھا, مسلمی پارٹی کا معاملہ تھا, فدائین کا معاملہ تھا ایران میں, ایک ہی وقت میں یہ تحریکیں ابری تھیں, جذبہ ایک ہی تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 50 برس 60 برس 70 برس گزرنے کے باوجود ابھی منزل تک زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں کوئی رسائی ہوئی ہے تو ایرانیوں نے ضرور اپنا ایک خاص تصور کے مطابق علماء کی حکومت قائم کر لی ہے اور اپنی فقہ جو ہے اس کی بالادستی کو قائم کر لیا ہے. باقی اور کہیں کامیابی نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ اس میں جو کنفیوژن ہے جس کے لیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ منہاج محمد علیہ صلوات و سلام پر نگاہیں مرکوز ہوں, پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ غلبہ دین کی جدوجہد کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ وہی طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. جب یہ یقین ہو جائے گا تو پھر وہ اپنی آبزرویشن کو مرکوز کیا جائے گا, اپنے جو ہائی پاور لینسز ہیں ان کو فوکس کیا جائے گا کہ حضور کی سیرت سے اخذ کریں طریقہ کار کیا تھا. اسی کے ضمن میں ہم نے کانفرنسیں کی ہیں, چار ہو چکی ہیں, پانچویں پرسوں ہے الحمدللہ 21 مارچ کو قرآن آڈیٹوریم میں 9:30 بجے یہ پانچویں ہو رہی ہے. بہرحال جہاں اور جماعتوں پر یا ان کی قیادتوں پر وہ مضمون نگار نے کچھ چھینٹے اڑائے ہیں وہاں خاص طور پر میرا نام لیے بغیر میرا جو موقف ہے جو میں نے گزشتہ کو 2 سال میں مختلف اسالیب سے مختلف مواقع پر بیان کیا ہے اس کا بھی انہوں نے خاکہ اڑایا ہے. وہ میرا موقف انہوں نے صحیح وہاں پر نقل کیا ہے, نام میرا نہیں لیا ہے. وہ یہ کہ میرے نزدیک غلبہ دین کی جد و جہد فرض عین ہے. اس میں اصل میں اضافہ ہو جانا چاہیے سن الفاظ کا, اگر کوئی شخص غلبہ طاغوت میں زندگی گزار رہا ہے, غلبہ باطل کے تحت رہ رہا ہے, تو اس کے لیے اس باطل اور طاغوت کے غلبے کو ختم کر کے اور دین حق کے غلبے کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے. یہ میرا موقف ہے. نمبر 2, جیسے نماز فرض عین ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے وضو, وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی, ایسے ہی فرض عین تو ہے اقامت دین کی جد و جہد لیکن اس کے لیے التزام جماعت شرط ہے, جماعت کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا, اکیلا چنا جو ہے بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا, اس کے لیے جماعت چاہیے, مضبوط جماعت چاہیے, منظم جماعت چاہیے, بنیاد مرسوس قسم کی جماعت چاہیے. اس اعتبار سے یہ اس کے لیے شرطیں لازم ہیں. دونوں کو جمع کر لیجئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب انسان غلبہ طاغوت یا غلبہ باطل کے تحت زندگی گزار رہا ہو تو اس کے لیے کسی نہ کسی ایسی جماعت کو تلاش کر کے اس میں شامل ہو جانا کہ جس کے بارے میں اس کا ذہن مطمئن ہو جائے، اس کا قلب مطمئن ہو جائے کہ یہ جماعت اقامت دین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور صحیح طریقے کار پر کر رہی ہے اور اس کی قیادت بھی مخلص لوگوں پر مشتمل ہے، اس کے لیے لازم ہے. اس پر تھپکی کس کی انہوں نے کہ یہ کہاں دین میں کوئی نیا جو چھٹا رکن لے آئے گا؟ پہلے تو پانچ ارکان تو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ چھٹا رکن دین کا کہاں سے نکال کے لے آئے؟ یہ تو ہمارے تمام اسلاف میں سے تو کسی کو معلوم نہیں تھا. تو میرا تو اندازہ یہ تھا کہ ان موضوعات پر الحمدللہ میں نے، اب یہ وہی بات ہے حفیظ کا جو شعر ہے حفیظ جالندری کا، تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، رش صدی کا قصہ ہے، دو چار برس کی بات نہیں. ان موضوعات پر میں قرآن مجید کی بنیاد پر فکر، مرکب مربوط فکر دے چکا ہوں اور میں اس سے فارغ ہو چکا ہوں. 40 برس کی مدت میں یہ ہو گئی اس کام میں لگے ہوں، تو میں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ سمجھتا ہوں، لیکن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ان چیزوں میں ابھی ذہنوں میں خلجان ہیں، اشکالات ہیں، بات واضح نہیں ہے لوگوں پر. تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں 3 آیات سورہ حجرات کی اس کے حوالے سے اور 3 احادیث ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس موضوع کو اور دوبارہ پوری طریقے سے واضح کروں. سورہ حجرات جو ہے مسلمانوں کی اجتماعی، ملی، سیاسی، ریاستی زندگی کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے. اس کی جو 13, 14, 15 آیات ہیں جو میں نے آج پڑھی شروع میں، ان میں انسانی معاشرہ، پہلے قدم پر تو پورا انسانی معاشرہ، کالے ہیں، گورے ہیں، مشرق کے ہیں، مغرب کے ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، انسان ہیں، تو ہیومن سوسائٹی، ہیومن برادرہڈ، آیا اس انسانی معاشرے کے مابین بھی کوئی چیزیں مشترک ہیں یا نہیں؟ تو پہلی آیت میں تو ان کو نمایاں کیا گیا. چنانچہ سورہ حجرات میں اگر کل 18 آیتوں پر مشتمل ہے، 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا تکرار کے ساتھ آیا. اس لیے کہ مخاطب جو ہے در حقیقت مسلمان ہے بحثیت مجموعی، لیکن اس آیت کو یا ایھا الناس سے شروع کیا کیونکہ پورے انسانی معاشرے کے بارے میں اصول دینا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے بنی آدم ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. یعنی تمام انسانوں میں 2 چیزیں مشترک ہیں، ایک سب کا خالق، ایک اللہ. یہ نہیں ہے کچھ کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، دوسروں کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے. انا خلقناکم، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے، ہم تمہارے خالق ہیں. قدر مشترک نمبر 1، وحدت خالق، وحدت الہ. نمبر 2، من ذکر وانثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا. یہ ہے وحدت آدم. ان 2 چیزوں کی بنیاد پر تم ایک برادری ہو، یہ گریٹر برادرہڈ ہے، ہیومن برادرہڈ. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اس کے بعد فرمایا فجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. سب انسان ایک صورت کے ہوتے، ایک رنگت کے ہوتے، ایک دوسرے ان کے جو ہے نقوش ہوتے، ایک ہی زبان بول رہے ہوتے، کیا پتہ چلتا. جڑواں بھائیوں اور جڑواں بہنوں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے امتیاز کرنا، پہچاننا. تو تمام انسان نے یہ سارا فرق جو رکھا ہے، تم ایک دوسرے کو پہچانو، یہ ہاشمی ہے، یہ عموی ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ چین کا ہے، یہ جاپان کا ہے، دور سے دیکھتے پتا چل جاتا ہے یہ چینی چلا آ رہا ہے. اب ہمیں معلوم ہو گیا اس کا جغرافیائی پس منظر کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کا ثقافتی پس منظر کیا، ہر شے معلوم ہو گئی صرف شکل دیکھ کر. صرف یہ فائدہ تعارف کا ہے. وجعلنا کم شعوبوں میں قبائل لتعارفوا، اس کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہوگی کہ یہ اونچا یہ نیچا، یہ جو گورا ہے یہ اونچا ہے، کالا نیچا ہے، یا کالا اونچا ہے گورا نیچا ہے، یا یہ کہ مشرقی جو ہے وہ اونچے ہیں مغربی نیچے، نہیں، کچھ نہیں. نہ نسل کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ پیشے کی بنیاد پر، نہ جنس کی بنیاد پر، جنس بھی نہیں. عورت اور مرد شرف انسانیت میں مساوی طور پر شریک ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کے آخر میں جو آیات آئی ہیں اس میں جس طریقے سے واضح کیا گیا ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. ہاں کوئی مرد ہو کا عورت ہو, میں ہم کسی کے عمل کو ضائع کرنے والے نہیں, اور تم سب ایک دوسرے میں سے ہو, ایک باپ ہی کی اولاد میں بیٹا بھی ہے بیٹی ہے, اور ایک ماں ہی کے بطن سے پیدائش ہو رہی ہے بیٹے کے بھی اور بیٹی کے بھی, فرق کیسے ہو گیا؟ وہ انتظامی فرق ہے. جب ایک مرد شوہر اور ایک عورت بہبیوی کی حیثیت اختیار کرتے ہیں تو اب انتظامی طور پر ان میں سے کسی ایک کو بالا دست ہونا ہوگا, ورنہ تو فساد ہو جائے گا, کیوس ہو جائے گا. کسی ادارے کے دو برابر کے اختیارات رکھنے والے جو ہے سربراہ نہیں ہو سکتے, ایک سربراہ ہوگا. اس وجہ سے الرجال قوامون علی النساء, وہ ایک انتظامی بات ہے. شرف انسانیت میں عورت جو ہے وہ کمتر نہیں ہے مرد سے, تو تمام انسان مساوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں یہ جو اب ایک معاشرہ پورا سوچ لو تو اس میں ایک ہوریزونٹل پولرائزیشن ہے, ایک سطح نیچی ہے پھر اس سے اور اونچی ہے پھر اس سے اور اونچی ہے, لیکن اس کی بنیاد نسل نہیں, زبان نہیں, رنگ نہیں, جغرافیہ نہیں, کوئی جنس نہیں, پیشہ نہیں, وہ صرف تقویٰ ہے. جو تم میں جتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اتنا ہی اونچا ہے اللہ کے نزدیک. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور یہ تقویٰ یہ تو چھپی ہوئی چیز ہے, جیسا کہ حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی. تقوی تو یہاں ہوتا ہے بھائی, تم نے صرف لباس اور وضاحت کو سمجھ لیا ہے تقوی نہیں, تقوی یہاں ہوتا ہے. تو یہ مخفی چیز ہے, اللہ کو معلوم ہے, اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم, اللہ تمہاری نہ صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اموال کو دولت کو دیکھتا ہے, ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو تمہارے اعمال کو. تو اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے. تو پہلی آیت جو ہے گویا کہ پورے انسانی معاشرے کے ذمن میں جہاں اہم بنیادی ہدایات پر مشتمل, اب اس انسانی معاشرے میں ایک ورٹیکل ڈویژن ہے, ایک تقسیم ہے, یہ ادھر یہ ادھر. وہ تقسیم کس بنیاد پر ہے؟ اسلام کی بنیاد. اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ادھر, نہ ماننے والا ادھر. یہ ہے بنیاد اس دنیا میں اسلامی معاشرے کی. اسلامی معاشرہ کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں, اس کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں. یہ ہے اسلام. دنیا کا سارا نظام اس بنیاد پر ہے. البتہ جب اسلام کا معاشرہ, اب ہم نے پوری جو انسانی معاشرہ تھا اسے کاٹ لیا اسلامی معاشرہ, اس اسلامی معاشرے میں بھی ایک ہوریزونٹل پولرائزیشن ہے, ایک درجہ بندی ہے. ایک وہ ہے جو صرف مسلمان ہے, مسلم ہے, اور ایک وہ ہے جو مسلم ہی نہیں مومن بھی ہے. اب یہ دو درجے ہو جائیں گے, ایک نچلا درجہ ہے اسلام کا. یہ بنیاد ہے ہماری معاشرے کی. ہمارے معاشرے کا فرق کون ہے جو مسلمان ہے؟ ہماری ریاست اسلامی ریاست بنے گی, اس کا مکمل شہری کون ہوگا؟ جو مسلمان ہے. دنیا میں نظام معاشرت اور تمدن جو ہے اسلام کی بنیاد پر ہوگا, اس لیے کہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے, نظر بھی آ سکتا کہاں ہے کہاں نہیں ہے, کس کے دل میں ہے کس کے دل میں نہیں ہے, کون منافق ہے, کوئی ہندو جاسوس جو ہے اسلام کا دبادہ اوڑھ کر آیا, وہاں سے کیا معلوم, جب تک کہ اس کا پردہ چاک نہ ہو جائے کہیں پکڑا نہ جائے. مطلب ہم سمجھیں گے بڑا اچھا مسلمان ہے, داڑھی رکھ کر آیا ہے, وہ خطرہ کرا کے آیا ہے, قرآن پڑھ کے آیا ہے اور نمازیں پڑھا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا اخبارات میں کہ سرحدی دیہات کے اندر امامت کرتے رہے ہندو مسجدوں کے اندر آ کر جاسوسی کی. یہ ہے اسلام اور ایمان کا فرق جو اگلی دو آیات میں بیان ہوا. یہ وہ معاملہ ہے کہ جو اس سورہ حجرات ہی میں اس عرض کر دوں کہ منفرد مقام ہے پورے قرآن مجید میں, جس میں اسلام اور ایمان کو پھاڑ کر دو علیحدہ چیزوں کے حصے سے پیش کیا گیا. ورنہ عام طور پر اسلام ایمان مسلم مومن مترادف ہے. اسلام انسان کا ظاہری رویہ ہے, ایمان اس کے دل کی کیفیت ہے. ایمان ود ان, اسلام وداؤٹ. باہر خارج میں اسلام، اندر ایمان. اب ایک ایسے شخص کو آپ مومن کہہ لیں، مسلم کہہ لیں، وہ جو انگریزی کا ایک مقولہ ہے، کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ، اگر جو ہے پھول ہے گلاب کا، اب آپ اسے جو چاہے نام دے لیں اس کی خوشبو تو اتنی ہی ہوگی، اس کی عمدہ ہوگی، دل خوشبو ہوگی. تو اسے مومن کہہ لیں یا مسلم کہہ لیں، لیکن یہاں آ کر فرق کیا گیا. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، یہ میں نے اتنا زور دے کر کیوں پڑھا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں نفی بڑی موکل ہے. قل ما آمنتم بھی ہو سکتا تھا، جب ہی کہہ دیجئے نہیں تم ایمان نہیں لائے ہو، نہیں لم تؤمنوا. یہ جو نفی جہد با لم ہے کہ فعل مضارع سے پہلے لم لا کر ماضی کی نفی کا مفہوم دیا جاتا ہے، انتہائی تاکید ہوتی ہے. ہر چیز ایمان نہیں لائے، اس مقالطے میں نہ رہنا. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. اب اس سے زیادہ کیٹیگوریکل انداز ہو نہیں سکتا. مزید واضح کر دیا، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایک ایمان ہے آن دی ٹپ آف دی ٹنگ، زبان کے اوپر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ٹھیک ہے، اس سے تم مسلمان تو بن گئے. کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، کوئی ہو، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے. لیکن جب یہ بات دل میں کھب جائے گی، اسی سورہ حجرات میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اے محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے. جب یہ ایمان دل میں کھب جائے تب اب مومن ہوئے، جب تک صرف زبان پر ہے اقرار باللسان تو مسلم ہو. یہ اسلام اور ایمان کا فرق ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. پھر نوٹ کیجئے، پورا انسانی معاشرہ اس میں ایک تقسیم، کافرانہ یا غیر مسلم معاشرہ اور مسلم معاشرہ. مسلم معاشرے کی ایک نعمت اسلام. اب اس اسلام کی شرائط کیا ہے؟ میں نے آپ کو حدیث سنائی جو کہ متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، راوی ہیں، کہ میں نے سنا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی. ابھی گن لیجئے، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر دو اقام الصلاۃ، نمبر تین ایتاء الزکات، نمبر چار حج البیت، نمبر پانچ صوم رمضان. متفق علیہ. ان میں سے بھی ایک اور جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے انہی عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی متفق علیہ ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا، انی امرت ان اقاتل الناس، دیکھو مسلمانوں مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں، حتی یشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. واقام الصلاۃ ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ، اور نماز قائم کریں زکات ادا کریں. فیضا فعلوا ذلك، جب یہ دو شرط تین شرطیں پوری کر دیں، یہ کام کر دیں، اصموا منی دماغهم واموالهم، تو اب انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال محفوظ کر لیے، وہ ان کو گویا کہ سلامتی حاصل ہو گئی، وہ مسلمان کی حیثیت سے معاشرے میں قبول کر لیے گئے. وحسابهم علی اللہ عز وجل، باقی انہوں نے کلمہ صدق دل سے پڑھا تھا یا جھوٹ موٹ کو پڑھا تھا، جان بچانے کو پڑھا تھا یا واقعی پڑھا تھا، یہ اللہ جانے، وہ حساب کتاب وہ لے لے گا. تو معلوم ہوا پانچ ارکان میں سے بھی تین کی خاص اہمیت ہے، شہادت اور نماز اور زکات. چنانچہ یہی دلیل دی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جب مالین زکات کا مسئلہ پیش ہوا تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا حضرت ابو بکر کو، ان میں حضرت عمر بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دیکھیے دو محاذ تو پہلے کھلے ہوئے ہیں، رومیوں کے خلاف جیش اسامہ آپ نے روانہ کر دیا، ٹھیک ہے وہ تو حضور نے چونکہ جیش تیار کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے کرنا ہی چاہیے تھا، پھر نئی نبوت کے داروں دار وہ تو سیدھے کے سیدھے مرتد ہیں، ان کے خلاف تو قتال کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ زکات کا جنہوں نے انکار کیا ہے ان کے ساتھ درمی بڑھتے ہیں، اس میں تیسرا محاذ مت کھولے، مسلمانوں کے دل ویسے بھی زخمی ہیں، حضور کا انتقال ہو گیا ہے، جو مورال جس کو کہتے ہیں مورال تو اس وقت بہت ڈاؤن ہے، دو محاذ جو ہے انہیں پر ہم بھی بٹ لیں تو بہت بڑی بات ہے، تیسرا نہ کھولیے، انہوں نے نہ کسی نبوت کا کوئی جو اقرار کیا ہے، نہ انہوں نے زکات کا بھی انکار اس معنی میں نہیں کیا کہ اگر زکات کو نہیں مانتے، ان کا تھا کہ زکات ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم خود اپنے طور پر خرچ کریں گے، یہ تھا ان کو. حضرت ابو بکر نے جواب دیا، دیکھو اسی حدیث کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا انی امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ. کم سے کم تین چیزیں ہیں یہ جن پر کہ قتال رک سکتا ہے، اس سے کم تر پر نہیں رک سکتا، لہذا خواہ کچھ بھی ہو، خواہ کوئی میرا ساتھ نہ دے، مجھے اکیلا جانا پڑے، میں مانگوں انہیں زکات کے خلاف جہاد کروں. یہی بات سورہ توبہ میں بھی آئی ہے، البتہ اس کے حدیث کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجیے، یہ حدیث عام نہیں ہے، یہ خاص مشرکین عرب کے لیے ہے، ان کے بارے میں یہ خاص حکم تھا، یا ایمان لائے یا قتل کر دیے جائیں گے، لیکن باقی پوری دنیا کے لیے ایک تیسرا آپشن ہے، اور وہ کیا ہے، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، وہ اگر جزیہ دینے پر آمادہ ہو اور چھوٹے ہو کر رہے، اسلام کی بالادستی، اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، وہ عیسائی رہیں، یہودی رہیں، ہندو رہیں، مجوسی رہیں، جو چاہے رہیں، اپنے ٹیمپلز میں جائیں، اپنے گرودواروں میں جائیں، جہاں چاہیں جائیں، ان کا پرسنل لا بھی ان کو گارنٹی کیا جائے گا، اس کی فریڈم، ان کے عبادت گاہوں کی بھی حفاظت گارنٹی کی جائے گی، ان کی جان اور مال کی بھی حفاظت گارنٹی کی جائے گی، انہیں مذہب چینج کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن خاص جو مشرکین عرب تھے، امیین، جن میں سے خود حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم، ان کے لیے یہ خاص معاملہ تھا کہ یہ رعایت تیسری ان کے لیے نہیں ہے، یا ایمان لائے اور یا قتل. یہ سورہ توبہ کے شروع کی چھ آیات کے اندر یہ مضمون آیا ہے بہت کچھ. تو بہرحال جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ سامنے رہے کہ پورا انسانی معاشرہ، یہ ہیومن برادرہڈ، اس کو قرآن تسلیم کرتا ہے دو بنیادوں پر، سب کا پیدا کرنے والا ایک خالق اور سب آدم اور حوا کی نسل، اس میں تقسیم ہوتی ہے مسلم غیر مسلم. یہ دنیاوی انتظام کے اعتبار سے، اسلامی ریاست، اسلامی معاشرے کے اعتبار سے مسلم اور غیر مسلم کی تفریق ہو جائے گی، یہ برابر نہیں ہو سکتے. البتہ مسلم معاشرے میں ایک نچلا درجہ ہے صرف اسلام کا، جس کے یہ پانچ ارکان ہیں، ایک اوپر کا درجہ ہے وہ ہے ایمان کا، اور اچھی طرح سمجھ لیجئے آخرت کی فلاح کا دار و مدار اسلام پر نہیں، ایمان پر. وہاں تو ایمان ہوگا تو نجات ہوگی، ورنہ آپ دنیا کے رجسٹروں میں آپ کا اندراج مسلمان کا، مسلم ابن مسلم ابن مسلم، پشتینی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے قائد بن جائیں، لیڈر بن جائیں، لیکن اگر اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ کی نگاہ میں آپ کا کوئی مطلب نہیں، وہاں سارا دار و مدار ایمان پر، فلاح اخروی، نجات اخروی کا دار و مدار ایمان پر، اسلام پر نہیں. دنیا کا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں، اس لیے کہ ایمان پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہے کہ نہیں ہے، یا تو سیدھا سیدھا قانون کا معاملہ ہوگا، جیسا کہ فرمایا حضور نے اسی حدیث میں کہ الا بحق الاسلام، جب وہ کوئی مسلمان تسلیم کر لیا گیا، اب اگر چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، اگر وہ زنا کرے گا تو، اگر شادی شدہ تو رجوع کیا جائے گا، یہ قانون کی زد میں آ جانا، عام طور پر ان کی جان و مال جو ہے وہ محفوظ. اب ایمان کیا ہے، اس کو اگلی آیت میں بیان کیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک نہیں کرتے، یقین کی کیفیت ہو جاتی ہے، وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ، اولئک هم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں. اس آیت کی بنا پر میں کہتا ہوں ارکان اسلام سات ہے، ارکان اسلام پانچ ہیں، ارکان ایمان سات ہو گئے. مومن وہی ہو سکتا ہے جو مسلم ہو، لہذا پانچ ارکان تو وہ ہو گئے، شہادت کہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء زکات، صوم رمضان و حج البیت، یہ تو مسلم ہے. مومن کے لیے دو شرطیں اور ہوں گی اضافی جو پوری کرنی ہوگی، یقین قلبی، جیسا آپ نے پڑھا ہوگا فزکس کے اندر یہ جو رے آف لائٹ ہوتی ہے، کرن جو روشنی کی ہوتی ہے، اس کے جو پرزم میں سے گزارتے ہیں تو پھٹ کر سات روشنی اور اس میں سے سات رنگ نمایاں ہو جاتے ہیں. سات رنگ تو ہیں یہ جو ویزیبل ہیں، دو اور ہیں جو انویزیبل ہیں، انفرا ریڈ، الٹرا وائلٹ. اسی طرح سمجھیے یہ پانچ ارکان تو اسلام کے ہو گئے، دو ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر یقین قلبی، ثم لم یرتابوا، ریب نہ رہے، شک نہ رہے، یقین بن جائے، اور جہاد فی سبیل اللہ عمل میں. پہلے پانچ ارکان میں سے ایک ہے ایمان اور چار ہے عمل، شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات. ادھر ایمان کے ساتھ اقرار باللسان، شہادت ہوئی نا، یقین قلبی کو شامل کیجئے، اور ادھر جہاد فی سبیل اللہ جو شرط لازم ہے ایمان کی. جہاد ہے تو ایمان ہے، اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. البتہ یہ اچھا، اس کو اب دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے پانچ چیزیں بتائی جو کہ اسلام کی بنیاد ہے. اب یہ غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے پانچ چیزیں جو لازم ہیں وہ بھی محمد رسول اللہ نے بتائی، بدقسمتی سے ان کی طرف امت مسلمہ کی توجہ ہی نہیں رہی. حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں اور جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور ان کے حوالے سے مشکات شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. مزید تاکید کے لیے فرمایا اللہ امرنی بهن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، میں آج خود نہیں دے رہا. حالانکہ حضور کو از خود بھی حکم دینے کا حق حاصل ہے، اور جب بھی آپ حکم دیتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لیکن تاکید کے لیے فرمایا انی آمرکم بخمس، یہ بھی نوٹ کیجیے، آمرکم، تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں. وہ پانچ باتیں جو ہیں وہ جملہ خبریہ ہے، بولے الاسلام علی خمس، ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے جس کو بیان کر دیا گیا. یہ جملہ خبریہ ہے، بولے الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وصوم رمضان وحج البیت. یہاں فرمایا نہیں انی آمرکم بخمس، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اور مزید موقن فرمایا اللہ امرنی بهن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. وہ پانچ باتیں کیا؟ بالجماع، دیکھیے وہ شے کہ جو جہاد کے لیے شرط لازم ہے، جماعت کے بغیر تو جہاد نہیں ہوتا، اقامت دین کی جدوجہد نہیں ہو سکتی. وسم وسطا شور اطاعت کرو، جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، منظم جماعت، سم اوقات، لسن اینڈ اوبے. اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ ول ہجرت ول جہاد فی سبیل اللہ، ہجرت اور جہاد. ہجرت کے ضمن میں دیکھیے میں انتہائی یہ بیان کر دیتا ہوں، ہجرت کا آغاز کیا ہے، انتہا کیا ہے، جہاد کا آغاز کیا ہے، انتہا کیا ہے. حضور کے فرمان کے مطابق حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، فرمایا جواباً انتہ جورا ما کرے ہر ربک، یہ ہے سب سے افضل ہجرت کی ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. ہجرت چھوڑنا ہے نا، شراب پیتے ہو چھوڑ دو، سودی کاروبار کر رہے ہو چھوڑ دو، جو بھی تمہارے رب کو پسند نہیں چھوڑ دو، یہ چھوڑ دینا، یہ ہے اصل ہجرت. اور یہ ہجرت وہ ہے جو میں اور آپ آج شروع کر سکتے ہیں. اپنی زندگی میں جائزہ لیجیے کہاں کہاں چیزیں وہ ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، دیکھ لیجیے, جائزہ لیں اچھی طرح, پوری اسکیمنگ کیجیے اپنی. حاسبو انفسکم من قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے پہلے کہ اس دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو جاؤ جہاں محاسبہ کیا جائے. اچھا, اس جہاد اس ہجرت کی آخری منزل کیا ہے؟ اقامت دین کی جد و جہد کا جب تقاضا ہو, گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر چلے جانا جہاں کا بھی حکم ہو. اہل مکہ کو حکم ہو گیا مسلمانوں کو, نکلو اور جاؤ یثرب, نہیں جاؤ گے تو تمہارا ایمان مشکوک ہے, اہل ایمان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں. مالکم من ولایت من شیء حتی یہاجروا, جب تک یہ ہجرت نہ کریں. ہجرت فرض کر دی گئی, کیوں کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے فائنل افینسو لینا تھا, آخری اقدام کرنا تھا, اس کے لیے ساری قوت یکجا ہو, مجتمع ہو, منتشر پڑے ہوئے مسلمان, کچھ وہاں ہے کچھ یہاں ہے کچھ یہاں ہے کچھ وہاں, اس سے کیسے کام کیا جائے؟ سب جمع ہو تاکہ کفر کے خلاف, کفر کے خلاف جو ہے فیصلہ کو اقدام کیا جائے. یہ ہے ہجرت کی آخری منزل. اسی طرح جہاد کیا ہے؟ پوچھا گیا حضور سے, ایو الجہاد افضل, یا رسول اللہ حضور سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا الجاہد نفس کا فی طاعت اللہ, سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, اسے اللہ کا مطیع بناؤ. اور اس کی آخری منزل کیا ہے؟ نقد جان ہتھیلی پرکھ کر میدان میں آ جاؤ, کفر کے خلاف جد و جہد کرنے میں جان کی بازی لگا دو. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, میدان میں آ جاؤ. یہ آخری منزل. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, یہ پانچ چیزیں لازم ہیں. تو اب میں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اسلام کے ارکان پانچ اور ان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا, کسی مائی کے لال کو یہ اختیار نہیں, یہ محمد رسول اللہ نے معین کر دیے. اسلام کے ارکان پانچ ہیں, لیکن ایمان کے ارکان دو اضافی ہیں جو قرآن کی آیت ثابت کر رہی ہے. ان نم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, ریب سے خالی ایمان, یقین والا ایمان. اور نمبر دو, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون, صرف یہ لوگ سچے ہیں. یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو سچے ہیں. جب تک اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہوئے, جب تک کہ اس معیار کے اوپر پورے نہیں اتر رہے, تم بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے, ایمان کا دعویٰ نہ کرو. ایمان کے دعوے کے لیے یہ شرطیں دو اضافی جو ہیں وہ لازمی ہیں. اس کی دیکھیے اپنی اعتبار سے سوچئے, ایک شخص کو اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے, آخرت کا یقین ہو جائے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں اللہ کے خلاف بغاوت ہے, اللہ کے احکام پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں, اللہ کے احکام کی بھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اگر کسی غیرت نام کی کوئی شے اس کے اندر ہے, کوئی حمیت نام کا کوئی ایک ماسا بھمی اس کے اندر ہے, تو کیا وہ چین سے بیٹھ جائے گا؟ لہٰذا بے غیرت انسان ہوگا. اللہ کو مانے اور پھر دیکھے کہ اللہ کے احکام جو ہے توڑے جا رہے ہیں, وہ خاموش بن رہے ہیں. حضور نے تو بیان کر دیا کہ وہ دوسرے لوگوں سے بڑھ کر مجرم ہے. اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقرب مدینہ کذا و کذا بہذا, حدیث قدسی ہے. اللہ نے وہی کے ذریعے سے حکم دیا حضرت جبرائیل کو, فلا فلا بستیوں کو اٹھا کر پڑھو دو. الٹ قال فقال, حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا, یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرف عین, پروردگار ان بستیوں میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی, اتنا عابد اور زاہد متقی. قال فقال, حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو, اقلب علیہ وعلیہ, بلٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في أصابع القط, اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا. بے غیرت انسان. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے, اگر تو آپ میں جان ہے تو جانے دیں گے اس کو, جان نہیں ہے پڑتی, تب بھی آپ کے پورے جسم کا خون آپ کے چہرے میں دفاع آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا. چاہے آپ اپنی جگہ پر کانپ کر رہ جائیں, ہاتھ نہ اٹھا سکیں, کمزور ہیں, لیکن یہ کیفیت تو ہوگی نا کم سے کم. پھر غیرت ہے آپ کے اندر اپنی ماں کے لیے, اللہ کے لیے, یہ غیرت بھی تمہارے اندر. بس رکھو نکلو فتنے صبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, بس اسی کام میں لگے رہو. یہ تو سب سے زیادہ مجرم ہے, سب سے بڑے مجرم ہیں. وہ تو اللہ کو جانتے نہیں, وہ جانتا ہے بدبخت اللہ کو, وہ مانتے ہی نہیں, یہ مانتا ہے اللہ کو, اور پھر اس کی بے غیرتی کا بے حمیتی کا یہ عالم, تو کون زیادہ مجرم ہوا. جیسے کفر کے مقابلے میں نفاق اللہ کو زیادہ ناپسند ہے. ایک کافر ہے تو اللہ کو مانتا ہی نہیں, رسول کو مانتا ہی نہیں, چھٹی ہو گئی, اس سے اللہ تعالیٰ نمٹے گا آخرت میں. ایک وہ منافق سے کہتا میں اللہ رسول کو مانتا ہوں, کالا کی وہ اذا جاتا ہے منافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ واللہ یعلم انك رسول اللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. جو یہ دعویٰ کریں اور پھر حقیقت میں نہ مانتے ہوں, وہ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کفر سے زیادہ ہے اللہ کو ناپسند منافقت. اسی طرح یہ بے غیرتی نہیں ہے, یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت کا, حمیت کا تقاضا, حمیت حق, کہ انسان پھر باطل کو تسلیم نہ کرے. ٹھیک ہے مجبوری ہے غیرت, لیکن محسوس کرے میں جیل میں ہوں اور دنیا حدیث ہے ہوں, دنیا سجن المومن میں جنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے باب ہے, محسوس کرے. لہذا اس کے اندر گھٹن تو ہو دل کے اندر کہ یہ کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, میں کچھ کر نہیں پا رہا, میں جو کر رہا ہوں اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا. دل میں گھٹن تو ہو, رنج تو ہو, افسوس تو ہو, صدما تو ہو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان کی رمق نہیں. فلیس وراب ذالک من الایمان حبۃ خردل, پھر تو یہ کہ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں. یہ تین آیات کے حوالے سے اور تین احادیث کے حوالے سے اسلام اور ایمان کا فرق. ارکان اسلام وہی پانچ ہیں, لیکن رکن رکین ایمان کا جہاد فی سبیل اللہ, ایسا رکن رکین ہے کہ فرمایا یہ نہیں ہے تو نجات کا تصور بھی مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اے ایمان کے دعوے داروں, کیا تم چاہتے ہو تمہیں وہ کاروبار بتا دیا جائے جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ چاہتے ہو تو سن لو, ایمان رکھو اللہ پر, اس کے رسول پر, جیسے کہ ایمان رکھنے کا حق ہے, اور جہاد کرو اس کی راہ میں, اللہ اور رسول کی راہ میں, اس میں کھپا دو اپنی جانے بھی اور مال بھی. یہ شرطیں لازم ہیں, نجات کی شرطیں لازم. ایمان کا جزو لا یعنی فرق ہے, اس کے بغیر ایمان نہیں. اس لیے کہ اس آیت میں سورہ حجرات کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی دونوں میں کلمہ حسر ہے, اسلوب حسر ہے. انما مومن صرف وہی ہے جو دو شرطیں پوری کرے, اولئک هم الصادقون, سچے صرف یہی ہے ایمان کے دعوے میں. اگر یہ ایمان کا دعویٰ کریں تو سچے, باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, تم مسلمان ہو, مان لیا, دنیا میں تمہیں مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں گے. آخرت کا معاملہ جو ہے ایمان پر ہے, اور ایمان کی شرط لازم جہاد فی سبیل اللہ. غلبہ حق کی جد و جہد میں آدمی لگا رہے, کامیاب نہیں ہوا نہیں صحیح, کوئی بات نہیں, شکست تو فتح نصیبوں سے ہے. ولی امیر مقابلہ تو دل ناتوا نے خوب کیا, سینکڑوں نبی دنیا سے چلے گئے, ان کی جد و جہد کسی نے آواز سنی نہیں, کسی نے ان کی پکار پر لبیک کہا نہیں, تو وہ ناکام نہیں ہے. ناکام تو معاشرہ ہو گیا, فیل ہو گیا. 950 برس تک حضرت نوح دعوت دیتے رہے, اگر نہیں لوگوں نے مانا تو وہ ناکام ہو گئے, حضرت نوح سے ناکام ہوئے. جو لگا رہا اس کام میں تا دم آخر, دم فارغ مباش, اپنی زندگی کے آخری سانس تک یہ کام کرتا رہے, نتیجہ نکلے یا نہ نکلے اس دنیا میں, وہ اللہ کے حسر خرو ہوگا کہ پروردگار معذرت اللہ ربکم, وہ عذر پیش کر سکے گا, پروردگار میں نے باطل کو تسلیم نہیں کیا, میں نے ذہن میں اس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا, میں نے اس کی چاکری نہیں کی, میں نے اس کے غلبے کے اندر پھلنے پھولنے کی کوشش نہیں کی, میں نے کم سے کم پر گزارا کیا, اور اپنا بیشتر وقت اور بیشتر صلاحیتیں میں نے تیرے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں لگا دی. اگر یہ ہے تو فلاح ہے، کامیابی ہے، اللہ کے ہاں اس سکرو ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر معاملہ جو ہے بہت مشکوک ہے. بہرحال یہ بات تو میں نے جو کل کے اخبار میں ایک مضمون آیا اس کے حوالے سے کہہ دی ہے. چند باتیں مجھے کہنی ہیں حالات حاضرہ کے بارے میں. دیکھیے 23 مارچ بھی اب آ رہا ہے. 12 مارچ کے حوالے سے پچھلے جمعے میں نے قرارداد مقاصد کے بارے میں گفتگو کی تھی. 23 مارچ 4 دن کے بعد آ رہا ہے. یہ اس اعتبار سے بڑی اہم تاریخ ہے کہ پاکستان ریزولوشن بھی 23 مارچ 1940 کو پاس ہوا. اور پھر 16 سال بعد 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا دستور بنا. 1956 کا دستور نظری اعتبار سے وہ نافذ بھی ہو گیا، عملاً نہیں. عملاً اس کے نافذ ہونے سے پہلے ہی سکندر مرزا صاحب نے مارشل لا لگایا، اور پھر مارشل لا جو ہے سکندر مرزا کو ایوب خان کا قابل ہو گئے، اور وہ دستور بھی ختم اور دستوریہ بھی ختم. لیکن یہ کہ ایک حصہ اس کا باقی رہا، اور وہ کیا تھا کہ اس سے پہلے اگرچہ ہم آزاد ہو گئے تھے، پاکستان قائم ہو گیا تھا، لیکن ابھی ہمارا ڈومینین سٹیٹس تھا، ابھی ہم برطانیہ کے تحت تھے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک ہمارا سربراہ گورنر جنرل کہلاتا تھا. صدر نہیں تھا وہ، گورنر جنرل. گورنر جنرل جو معین کرتی تھی ملکہ برطانیہ یا جو بھی بادشاہ برطانیہ ہو، حکومت برطانیہ، اس کے لیے نامینیشن وہاں سے ہوئی. قائد اعظم کی نامینیشن وہاں سے تھی، ایز گورنر جنرل آف پاکستان. لیکن یہ کہ 23 مارچ 1956 کے بعد سے ہم اس ڈومینین سٹیٹس سے نکل کر جمہوریہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گئے. تو یہ دونوں جو ہے تاریخیں 23 مارچ 1930 کے اعتبار سے، 23 مارچ 1940، 23 مارچ 1956. لیکن پھر مجھے وہی مرثیہ کہنا پڑے گا، میں اس وقت وہ مرثیے میں نہیں جانا چاہتا، کہ یہ جو ہم نے گزار دیے ہیں نصف صدی سے زائد، تو اس کے لیے اگر فارسی کی طرح ایک کہاوت ہے، راہ رو پشت و منزل. وہ مسافر کس قدر سمجھئے کہ بدنصیب ہے جو اپنی منزل کی طرف پشت کیے ہوئے چل رہا ہے لیکن اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے. جیسے کہ فارسی میں ایک اور بات کہی گئی شعر میں، ترسم کے بےقابہ لڑسی ہے رابی کی راہ تو تم یہ روی میں ترکستان ہے. اے بدو، تیرا خیال تو ہے حج کے لیے کعبے کی طرف جانے کا، لیکن تجھے پتہ نہیں تو جس راستے پر جا رہا ہے وہ تو ترکستان کی طرف لے کر جا رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں. تم چل رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ میں کعبے کی طرف چل رہا ہوں، تم تو ترکستان کی طرف جا رہے ہو. پاکستان کا حال اس وقت اسی طرح کا ہے. مجھے آج بھی یقین ہے، جیسے 1930 میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اس کی ڈیسٹنی. اسی طرح مجھے یقین ہے کہ یہ احیاء اسلام اور عالمی خلافت منہاج النبوت کا نقطۂ آغاز بنے گا. یہ تو ہے ڈیسٹنی، منزل تو یہ ہے، جانا تو ادھر ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہم جدھر جا رہے ہیں وہ پشت پر منزل ریورس گیئر ہے ہمارا، پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اسی کے کچھ پہلو سامنے آئے ہیں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بڑے تنتنے کے ساتھ اعلان کر دیا ہے اسمبلی میں، ہم سی ٹی بی ٹی پر ستمبر سے پہلے بھی دستخط کر سکتے ہیں، اور ہم یہ کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں کر رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کس خوشی میں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہماری صلاحیت ہے جو ہمیں اللہ نے دی ہے. یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی امانت ہے ہمارے پاس، جو بہت زبردست جو مقابلے پیش آنے والے اس امت مسلمہ کو، الملحمۃ العظمیٰ، یہود کا اور مسلمانوں کا جو عظیم ٹکراؤ ہونے والا ہے، اور عالم عیسائیت یہودیوں کا اعلی کار بن چکا ہے. یہ جو ٹکراؤ ہونے والا ہے اس میں یوں سمجھئے کہ اس ٹکراؤ میں امت مسلمہ کا ایٹمک پیئر ہیڈ جو ہے وہ پاکستان ہے. اپنی خود ہی پہچان ہو غافل افغان، ننگے گل کا ہے سلیقہ نہ بہاروں کا شعور، ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری. پاکستان کیوں بنا تھا، کیسے بنا تھا، کیا عزائم تھے، اس کی امت مسلمہ میں کیا حیثیت ہے، ابھی مولانا زاہد الراشدی صاحب نے فیصل آباد کیا, ہمارا جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں تشریف لائے تھے, انہوں نے بتایا انگلینڈ میں کانفرنس ہوئی جس میں تمام عالم عرب کے بھی دانشور جمع تھے اور لوگ, اور وہاں ایک مسئلے پر گفتگو ہوئی کہ کس ملک میں اس کا امکان ہے کہ وہاں اسلام آ جائے حقیقی معنی. انہوں نے بتایا کہ وہ تمام عالم عرب کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ صرف ایک ملک ہے وہ پاکستان. اور یہ میں آپ سے کہتا رہا ہوں, عہد حاضر کے تقاضوں اور معیارات پر پورا اترنے والا اسلامی نظام صرف پاکستان میں آ سکتا اور کہیں نہیں آ سکتا. وہ اسلامی نظام بھی ہو, کوالیفائی کرے کہ ہاں یہ اسلامی نظام ہے, اس کی شرطوں کو پورا کرے, اور عہد حاضر کے تقاضوں کے اور اس کے معیارات سے بھی پورا اترے. پوری دنیا میں کہیں ہے اگر امکان تو صرف پاکستان, پوری دنیا کی نگاہ اس پر. لیکن ہمیں معلوم نہیں, رنگ گل کا ہے طریقہ نہ بہاروں کا شعور. بہرحال ہم یہی کر سکتے ہیں, کم سے کم فی الوقت یہی کر سکتے ہیں کہ ہم درخواست کریں کہ خدا کے لیے پھر سوچو, پھر سوچو, پھر سوچو. اس صلاحیت کو جو اللہ نے دے دی ہے ہمیں, چھپر پھاڑ کر دی, اس صلاحیت کی قدر کرو. لئن شکرتم لازدنکم, اگر اس کی قدر کرو گے, اللہ تعالیٰ کا احسان مانو گے, شکر کرو گے, اللہ اور دے گا, راستے کھول دے گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم نے اس کی ناشکری کی تو پھر اللہ کا عذاب بھی بہت شدید ہے. ایک اور صاحب سینئر وزیر کہلاتے ہیں آزاد کشمیر کے, محمد اسحاق ظفر صاحب, نیو یارک شریف میں جا کر انہوں نے تقریر کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں. اس سے یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل ہونے میں مدد ملے گی, اور اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ پورے تمام دنیا کے بڑے بڑے اداروں پر قابض ہے, گویا کہ اس حقیق واقعہ ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اور صہیونی لابی ہے اس کو قبضہ کیا ہوا ہے. سول سپریم پاور آن ارتھ از امریکہ, دیر کین بی نو ٹو اوپینینز. اس وقت تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت وہی ہے, اور وہ ہے پنجہ یہود میں. میں نے شاید دو دنوں پہلے اعلان کیا تھا, شکنجہ یہود کے نام کی کتاب پال فنلے نے لکھی, جو وہاں کا ایک بڑا سیاستدان, کہ وہاں تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کیوں بھی کر سکے یہودی مفادات کے خلاف ذرا بات کرے اور کریکٹر ایسوسیشن ہو جائے گی, پولیٹیکل کیریئر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے. اب یہ تک آ گئی فرم رکی رنگی جہاں پنجہ یہود میں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں تو ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن کیا یہ کہ جو بھی غالب آ جائے اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے؟ ایک راستہ یہ ہے, زمانہ باطلہ سازت تو با زمانہ بے ساز, زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا, تم زمانے کے ساتھ سازگاری کر لو. جو ٹھاڈا ہے طاقتور ہے سر جھکا دو اس کے سامنے, ٹھیک ہے, آسان دنیا میں آسانی کا راستہ تو یہی. ایک راستہ یہ ہے جو جوان مردوں کا رہا ہے, باغیرت اور باحمیت قوموں کا رہا ہے, زمانہ باطل سازت تو با زمانہ ستے, اگر زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کرتا تو دبا زمانے کے ساتھ. یہ بھی ایک رویہ ہے. اولو العزم لوگ, باہمت لوگ دنیا میں اس روش پر چلے. اسی کو کہا تھا علامہ اقبال نے, مجھ سے اللہ نے پوچھا اے اقبال جس دنیا میں میں نے تمہیں بھیجا ہے تمہیں پسند آئی ہے؟ گفتند جہان ماں آیا میں تمہیں ساگر, گفتم کے نبی ساگر, میں نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں پسند. گفتند کے برہم غم, تو اللہ نے کہا اچھا توڑ پھوڑ کے رکھ دو اس کو. توڑ پھوڑ کے کیسے رکھ دو؟ بادشاہ درویشی در ساز و دما دم زن, پہلے درویشی اختیار کرو, دعوت دائی بن کر کھڑے ہو, لوگوں کو پکارو بلاؤ خوش آمدید کرو. دائی بیگر ہوتا ہے کیا؟ حضور تین جو سرداروں کے پاس گئے تھے کچھ مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے؟ تم اگر میرا ساتھ دو تو میں تمہارے یہاں منتقل ہو جاؤں. آخر کچھ مانگنے گئے تھے کہ نہیں؟ دائی بیگر ہوتا, جھولی پسار پسار کر اللہ سے کہتا ہے اللہ میری جھولی میں ڈال دے, عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو تو ڈال دے. دائی بنو، پھر مربی بنو، مزکی بنو، منظم کرو لوگوں کو، اور کوئی تکلیف آئے جھیلو، برداشت کرو، کوئی ریٹیلیشن نہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں. یہ چار جو مختلف میں نے مراحل پر بیان کیا ہے کہ مکی دور میں چار چیزیں چل رہی تھیں: دعوت، تنظیم، تربیت و تزکیہ، اور صبر محض. وہ تم پر پتھراؤ کرے تو جھوٹ پیش کرو، وہ تمہیں گالیاں دے تو مجھے دعائیں دو. ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. البتہ یہ دائمی نہیں ہے یہ کام، چون پختہ شری جب تم تیار ہو جاؤ، طاقتور ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، خود را بر سلطنت جمزم، پھر اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو. وہ ٹکرانے کا عمل ہے جو محمد رسول اللہ نے ہجرت کے بعد شروع کیا، خود آگے بڑھ کر ٹکر بول لیے. میری کتاب پڑھیے، منہج انقلاب نبوی. بہرحال کسی بھی صورت میں پاکستان کو یا تمام عرب ممالک کو تسلیم کر لیں اسرائیل کو، پاکستان کو نہیں کرنا ہے. ہمیں یہی بات کہنی ہے، اسی کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. امریکی سفیر صاحب جو ہیں ہمارے ہاں، کیونکہ ہمارے تو وہ وائس رائے کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے انداتا جو ہیں وہ آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، وہ نہ دے تو ہماری تو جان پر بن جائے. اس حوالے سے انہیں کچھ حق بھی پہنچتا ہے، ہمیں ڈانٹ بھی پلائیں. جیسے کوئی مربی ہو، کسی کا کوئی بڑا ہو، ویسے یہ کہ جو ڈانٹیں انہوں نے پلائی ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں، میں سمجھتا ہوں کچھ باتیں بہت صحیح کہی ہیں، تلخ ہے صحیح. ان کا کہنا یہ کہ آپ آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو گالیاں دیتے، کیوں دیتے؟ سارا قصور تو آپ کا ہے. ایک شخص کہیں سے $1,000,000 قرض لے کر آتا ہے اور جوا کھیلتا جوا میں ہار جاتا ہے، تو قرض لینے والے کا قصور ہے. دوسرا شخص $1,000,000 قرض لے کر آتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنا بھلا کرتا ہے، تو قرض بھی واپس کرتا ہے، اس کو سود بھی دیتا ہے. یہ تو تمہارا اپنا معاملہ ہے، اتنی بڑی پیدلیں تم نے رکھی ہوئی ہے، تمہارے اللے تللے چل رہے ہیں، تم اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہی نہیں ہو. تمہاری تباہی جو ہے، مالیاتی تباہی، وہ تو تمہارے ان چیزوں کی وجہ سے. کسی اور نے بھی کہا ہے 15% جو ترقی پر خرچ کر رہا ہو وہ ملک ٹائیگر بننے کا خیال کر رہا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. جس کا حال یہ ہو کہ 92% سے زائد ہو چکا ہے ہمارا جو قرضہ ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں مل کر جو جی ایم پی ہے، جو ہماری پوری جو قوم کی جو بھی آمدنی ہوتی ہے سال بھر کی، اس کے 92% سے زیادہ قرضہ ہم پر ہے. جبکہ اصول یہ ہے مالیات کے اندر کہ کسی حکومت کے اوپر اگر قرضہ جو ہے اس کی جی ایم پی کے 40% سے بڑھ جائے تو یہ ریڈ سگنل ہے، تباہی کا گویا کہ آغاز ہو گیا. ہم 92% پر پہنچے. بہرحال اس میں جو باتیں سامنے آئی ہیں واقعتاً ہمارے لیے قابل غور ہے، ہماری موجودہ حکومت کے لیے خاص طور پر. آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ طالبان کے بارے میں. ہمارا جو یہ تازہ پرچہ آیا ہے ندائے خلافت، تو ہمارے سیاسی تجزیہ نگار ہیں مرزا ایوب بیگ صاحب نے تو بہت خوشی کا اظہار کیا ہے. اشک آباد میں جو معاہدہ ہوا طالبان کے اور شمالی اتحاد کے مابین، لیکن میں آپ کو راز کی بات بتا دوں کہ مجھے صدمہ ہوا تھا اس معاہدے پر. یہ صدمہ اس اعتبار سے ہوا کہ وہ جو ایک مقاومت اور استقامت اور اپنے موقع پر ڈٹے رہنے کی کیفیت طالبان کی نظر آ رہی تھی، معلوم ہوا اس میں کمزوری آ گئی. ویسے ان کے ساتھ ہمدردی ہو کہ حالات کا جبر ہے، پوری دنیا کا دباؤ ہے، اور پچھلے دنوں سے کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں مختلف مواقع پر کہ پاکستان بھی کچھ نظر ثانی کر رہا ہے اپنی افغان پالیسی پر. یقیناً اس نے کچھ نہ کچھ امریکی دباؤ کے تحت اپنا ہاتھ کھینچا ہے. یہ خبریں بھی آئی تھی کہ نظر ثانی کی جا رہی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کہ ہم نے بہت جلدی میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا. تو شاید یہ مل جل کر سارے اثرات ہیں جن کی بنا پر کہ وہ یہ لچک دکھانے پر مجبور ہو گئے. لیکن یہ کہ میرے سامنے اس وقت تک دیا ہے لیکن وہ ختم ہو رہا ہے. چار نکات اس کے تھے، پہلے تین نکات بالکل ٹھیک. ایک یہ کہ فریقین جنگ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، بہت عمدہ بات ہے. دوسرے یہ کہ آئندہ جو ہے کسی تیسرے ملک میں نہیں مذاکرات کریں گے بلکہ اپنے پاک افغانستان میں کریں گے، بہت عمدہ بات ہے. قیدیوں کے تبادلے کی بات بھی ہو گئی، بہت عمدہ بات ہے. چوتھی بات یہ کہ مقننہ اور انتظامیہ اور عدلیہ میں اپوزیشن کو بھی حصہ دیا جائے گا. میرے نزدیک یہ بہت غلط قدم ہے. اس کا تو مطلب ہے آپ لوگوں نے تسلیم کر لیا. مجھے اس پر صدمہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کل بھی ایک اخبار میں یہ خبر آ گئی تھی کہ طالبان نے اس معاہدے کو فسخ کر دیا. لیکن یہ کہ وہ اردو اخبار تھا، اس کی بات پوری ڈیپینڈیبل نہیں تھی میرے لیے. آج ڈان میں بھی یہ خبر آ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ چوتھی شک ہم نے نہیں مانی ہے، یہ غلط ہے جو بیان کی گئی ہے کہ ہم انہیں ان تینوں چیزوں میں شریک کریں گے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت طالبان کی جو ہے وہ اپنے علاقے میں یہ تینوں ادارے قائم کرے، وہ کلینا ہو اس کے لیے انتخابات کرائیں، اس کے لیے انتخابی اصول خود وضع کرے، اس کے طریقے خود وضع کرے، اسلامی اصولوں کے مطابق انتخابات کو کرائے، ضرور مقننہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ فرد واحد کی مرضی یا اس کے چند ساتھیوں کی مرضی کے اوپر ملک چل رہا ہوں، یہ تو ٹھیک نہیں. اہل حاضر کے تقاضوں کو آپ کو اس کے اندر انکارپوریٹ کرنا پڑے گا. پھر عدلیہ، انڈیپینڈنٹ عدلیہ، اس کو وجود ملا. انتظامیہ کا معاملہ بھی طے ہے. تو یہ تینوں ادارے جو جدید ریاست کے تین پلرز ہیں، اسی حوالے سے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جدید تقاضوں کے مطابق اسلامی نظام کہیں دنیا میں قائم ہو سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ رائٹ جگہ جو ہے وہ پاکستان ہے، جہاں یہ تینوں ادارے موجود ہیں. لیکن یہ کہ افغان طالبان جو ہے انہیں چاہیے کہ اپنے ہاں یہ تینوں ادارے شروع کر دیں. باقی یہ کہ جیسے جیسے وہ لوگ بھی شامل ہوتے جائیں، دیکھیں کہ نظام بہتر ہو رہا ہے تو ان کے علاقوں کی بھی نمائندگی خود بخود اس میں ہو جائے گی. لیکن وہ علاقوں کی نمائندگی ہوگی، وہ ان قیادتوں کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو گویا کہ ہتھیار ڈال دینے کے مترادف ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ چونکہ میرے نزدیک یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان اسلام کے احیاء اور نظام خلافت علی منہاج النبوہ کے آغاز کا نقطۂ آغاز جو ہے اس کا یہ علاقہ بننے والا ہے، پاکستان اور افغانستان. اس حوالے سے ان کے بارے میں بھی میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی دباؤ ہے، انٹرنیشنل ہے، گلوبل ہے، اسے برداشت کریں، کھڑے رہیں، استقامت اور مقاومت کا مظاہرہ کریں اور اس میں کوئی لچک نہ آنے دیں، اور واقعتاً اپنے ہاں ایک جدید اسلامی ریاست کے تقاضوں کو سمجھ کر اور اس کو اپنے ہاں اس کی تنقید کے لیے اس کو غور کریں، سوچیں، تاکہ وہ پھر پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل نظام بن سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.